تے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو جا بجا ہمیں آخرت کی یاد دلائی گئی، غور کرو کر کیا رہے، جواب دینا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہاں تو ذرے کی بات ہو رہی ہے، ہم تو پہاڑ جتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں. آج جھوٹ بولتے وقت، بری باتیں کرتے وقت، بے حیائی کے کام کرتے وقت، نمازیں قضا کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارا ہر گزرنے والا دن قبر سے تو قریب ہو رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے رب سے دور ہو رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کرے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے.
اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ مدنی چینل ہی کے مدنی عملے کے درمیان سنت و برے بیان کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. توجہ کے ساتھ گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص بستر پر لیٹا غفلت کی گہری نیند سو رہا تھا کہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک وسیع و عریض سر سبز و شاداب جنگل میں ہے. جنگل کا حسن جوبن پر ہے، ہر طرف عجب خوش رنگ پھول کھلے ہیں جن سے ٹکرا کر آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں. رنگ برنگے پرندوں کی چہچہاہٹ منظر میں مزید رنگ بھر رہی ہے. وہ جنگل کی ان حسین نظاروں میں کچھ اس طرح ہو گیا کہ اسے جنگل کی وحشت کا اندازہ ہی نہ رہا، احساس ہی نہ رہا، جنگلی درندوں کا کوئی ڈر نہ رہا. اسی طرح وہ شخص ان خوبصورت مناظر کی دلکشی اور رانائی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنگل میں چلتا رہا. دفعتن اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اسے نظر آیا، اور جب اس نے شیر کو دیکھا تو گویا پیروں تلے زمین نکل گئی. اب وہ گھبرا کر بھاگا مگر شیر آخر شیر ہوتا ہے، اپنے شکار کا کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا. وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا مگر اس رفتار سے کہ گویا اسے موقع دے رہا ہے، اسے چانس دے رہا ہے، یہ دوڑی جا رہا ہے، پیچھے شیر آ رہا ہے. اب گویا اس انداز سے شیر دوڑ رہا تھا کہ مجھ سے بھاگ کے کہاں چلے جاؤ گے، آخر آنا میرے ہی قابو میں ہے. وہ شخص شیر سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں اندھا دھند بھاگے چلا جا رہا تھا. اتنے میں اب اسے ایک گہرا گھڑا سامنے نظر آیا، پیچھے شیر آگے گھڑا. اور جب اس نے اندر گھڑے میں جھانک کر دیکھا تو اس اندھیرے گہرے گھڑے میں ایک سانپ منہ کھولے بیٹھا، یعنی آگے بھی موت پیچھے بھی موت. اب اسی ادھیڑ بن میں تھا، اسی کنفیوژن میں تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، پیچھے شیر ہے آگے گھڑا ہے. اب اسے ایک قریبی بڑا درخت نظر آیا جس کی بڑی بڑی شاخیں جو ہیں وہ ٹہنیاں جو ہیں وہ جھکی ہوئی تھی. جان بچانے کی خاطر اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ درخت پر چڑھ جاؤں. اب یہ درخت پر چڑھ گیا. اب جب وہاں پہنچا تو سکون کا کچھ سانس لیا کہ شیر سے بھی جان چھوٹی، اس گھڑے میں موجود سانپ سے بھی جان چھوٹی. اب اس نے غور سے دیکھا کہ جس ٹہنی کو میں نے پکڑا ہے، جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں، اس کو بھی دو چوہے جو ہیں سفید اور کالے رنگ کے کتر رہے ہیں. آپ دیکھیں مصیبت پر مصیبت، کہ اب وہ کتر رہے ہیں اسے، کھا رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ٹہنی کٹے گی، یا تو یہ شیر کے منہ میں جائے گا یا جناب اس گھڑے میں جا کر اس سانپ کے منہ میں چلا جائے گا. اب کنفیوژن اور بڑھ گئی، ٹینشن اور ہے. مگر اسی دوران اس نے یہ دیکھا کہ اسی ٹہنی کے ساتھ، اسی درخت کے ساتھ ایک شہد کا چھتا بھی بنا ہوا ہے. اب اس شخص نے کیا کیا، تمام خطرات کو جھٹکا، اسے چھوڑا، اپنے دماغ سے نکالا، اور وہ شہد جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کوشش کرنے لگا اور اسے حاصل کر لیا. اس شہد کی لذت میں ایسا کھویا کہ نہ تو اسے یہ احساس رہا کہ جس ٹہنی پر میں بیٹھا ہوں اس کو کوئی کتر رہا ہے، سفید اور کالے چوہے اسے کتر رہے ہیں. مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، جن چوہے نما جانوروں کو اس نے حقیر جان کر نظر انداز کیا تھا، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا. وہ شاخ کاٹنے میں کامیاب ہی ہو گئے. جو ہی شاخ کے چٹکنے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی، اب شہد کی مٹھاس جو تھی وہ کڑواہٹ میں تبدیل ہو گئی. شاخ کیا ٹوٹی، وہ شخص دھرام سے نیچے گرا. شیر نے ایک ہی وار سے اس کو موت کے گھاٹ اتارا. وہ لڑکتا ہوا نیچے گھڑے میں گرا تو سانپ نے فوراً اسے اپنے شکنجے میں لے کر آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیا. ایسا بھیانک خواب جب اس نے دیکھا تو ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھ کھل گئی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خواب دراصل کیا تھا؟ اس خواب کے بارے میں علماء نے اس کی جو تعبیر بیان کی ہے، یہ اگر ہم سوچیں سمجھیں تو ایسا لگتا ہے یہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے شخص کی سٹوری ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی کہانی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ لوگ جن لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوتی ہے، ان کے لیے دنیا اس مذکورہ شخص کے خواب میں نظر آنے والے جنگل کی طرح ہے. جنگل کی رانائیوں میں گم ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اپنی ہستی سے غافل ہو جاتا ہے. مگر پھر اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، جب شیر جو ہے اس سے مراد موت ہے، کہ موت گھات لگائے بیٹھی ہے، وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ قبر کا ہولناک گھڑا راستے میں حائل ہے، جن میں ان کی بدامالیاں سانپوں کی صورت میں موجود ہیں. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر خوش قسمتی سے کسی درخت کی شاخ ہاتھ آ جائے، زندگی کی کچھ سانسیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ لگزریز، کچھ انعامات، کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، تو بندہ کہتا ہے موت بھی بھول گیا، قبر بھی بھول گیا، اور اب اس شہد کی لذت میں، اس دنیا کی جو اسے آسائشیں ملی ہیں، اس میں لگ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جو یہ دو چوہے بتائے گئے سفید اور کالے رنگ کے، گویا یہ دن اور رات ہے. ہر گزرنے والا دن مجھے اور آپ کو اپنی موت کے قریب کر رہا ہے. ہم بھولے بیٹھے کہ میں جس شاخ پر اس وقت بیٹھا ہوں، وہ دن کٹتے جا رہے ہیں، وہ راتیں کٹتی جا رہی ہیں، وہ لمحات گزرتے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا وہ شاخ ٹوٹے گی. انتقال ہوا، مر گئے، تو قبر میں جا کر کہیں سانپ اور بچھو ہمارا ٹھکانہ نہ بن جائے. ہم سب نے سوچنا ہے کہ جس کے پیچھے شیر ہو، جس کے آگے گھڑا ہو، اور اس گھڑے میں سانپ ہو سکتے ہوں، اس کو کتنی فکر کرنی چاہیے. مگر نہ موت کی فکر ہے، نہ قبر کا خیال ہے، بس جو تھوڑی دیر کی زندگی ہے اس کی لذتوں میں ہم گم ہیں اور ہم برائیوں میں مبتلا ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جا بجا ہمیں آخرت کی یاد دلائی گئی، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنے کی، یوں سمجھ لیجیے، انڈیکیشنز دی گئی کہ غور کرو کر کیا رہے ہو، جواب دینا پڑے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 30 سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. آج جھوٹ بولتے وقت، بری باتیں کرتے وقت، بے حیائی کے کام کرتے وقت، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، کمپیوٹر کا غلط استعمال کرتے وقت، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر برائیاں کرتے وقت، نمازیں قضا کرتے وقت، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حساب دینا پڑے گا، ہمیں جواب دینا پڑے گا. ارے یہاں تو ذرے کی بات ہو رہی ہے، ہم تو پہاڑ جتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم تو انبار لگائے چلے جا رہے ہیں. یعنی غور کیجئے، میں اور آپ سارے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہمارا ایک دن گزرا، گویا ان چوہوں نے دن اور رات نے ہماری شاخ کو کترا، ہم قریب ہوئے موت کے قبر کے، مگر وہ گزرا دن میرے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا یا گناہوں میں اضافے کا باعث بنا. یعنی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو گناہگار ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمارا تو جلدی دنیا سے چلا جانا اچھا ہے، کیونکہ ہم تو ہر گزرنے والے دن گناہ بڑھاتے جا رہے ہیں. حالانکہ کتابوں میں یہ لکھا کہ جلدی مرنے کی دعا نہ کرو، اس بندے کی زندگی اچھی ہے جس کی عمر طویل ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں. یعنی وہ توبہ بھی کرتا ہو، وہ عبادتیں بھی کرتا ہو، وہ عبادتیں کرتے کرتے اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھوا لے، پھر دنیا سے جائے. مگر ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارا ہر گزرنے والا دن قبر سے تو قریب ہو رہے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے رب سے دور ہو رہے ہیں. گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، شرم آ نہیں رہی، احساس ہو نہیں رہا، ایسا لگتا ہے کچھ گناہ تو ہماری روٹین کا حصہ بن گئے. میرے میچے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر، مدنی چینل کے شعبے میں آ کر، فیضان مدینہ میں روزانہ آ کر، جہاں لاکھوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اگر ہمارے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ہم سے بڑا محروم کون ہے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ فرض فرائض ولا تضیعوها، اللہ عز و جل نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو. وحرم حرمات فلا تنتهکوها، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہلکا نہ جانو. پھر فرمایا، وحد حدودا فلا تعتدوها، کچھ حدیں قائم کی ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو. پھر فرمایا، وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے دانستہ کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا ہے، ان کی جستجو نہ کرو. اے میرے میٹھے اسلام، ہم تو حدود پر حدود توڑی چلے جا رہے ہیں، کوئی باؤنڈری نہیں ہے ہماری. غور کیجئے، ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے باؤنڈری میں رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. دوستوں میں بیٹھ کر ہماری حدود نہیں رہتی، گھروں میں جا کر ہماری حدود نہیں رہتی، ہم ایک حد کے اندر بندھے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تبھی آخرت کی نعمتوں سے ہم سرفراز کیے جائیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے، وہ گناہ سے الگ ہو جائے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کرے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے. سیدنا امام ابن حجر حیتمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ سیاہ نقطہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ متففین آیت 14 میں، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں. اے میرے بیچ اسلام، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ باتیں، یہ بیان ہو سکتا ہے آج کا بیان بھی ہمیں بور کر رہا ہو، ہمیں احساس ہو رہا ہو یار یہ باتیں تو سنی ہوئی ہیں، کتنی بار سنیں گے بھائی، جب دیکھو یہی بات کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ اسلامی بھائیوں کو ہدایت کی بات اچھی نہیں لگتی، تو کہیں دل پر زنگ تو نہیں لگ گیا، کہیں دل کالا تو نہیں ہو گیا کہ اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی. حالانکہ ہمارے صحابہ بخشے بخشائے اشرائے مبشرہ میں جو ہیں، ان کے سامنے جب آخرت کی بات کی جاتی تو آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا آپ کے آنسو نہ رکتے. کیا انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی ہوئی تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ لیکن جب بھی فکر آخرت کی بات ہوتی ان کا دل نرم ہو جاتا، انہیں احساس ہوتا. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہمیں اس طرح کی باتیں جو ہیں بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کب ختم ہوں گی. پلیز چیک کیجئے، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں، کہیں یہ نقطہ لگ 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 کے گناہ کر کر کے دل سیاہ تو نہیں ہو گیا. اب دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی رہوں اور دل بھی سیاہ ہے، اس سے بڑی میری محرومی کیا ہوگی؟ ہمیں تو اپنے دل کو مدینہ بنانا ہے، آقا کے عشق کا مدینہ بنانا ہے، ہمیں تو اپنے دل کو خوف خدا کا خزینہ بنانا ہے. تو اس کے لیے اس مدنی ماحول میں رہ کر اپنی آخرت کی ہمیں فکر کرنی ہے. ایک ایسا عمل جو ہم روزانہ کرتے ہیں، اگر صحیح طریقے سے کریں تو گناہ معاف ہونے کا، گناہ دھلنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ صرف یہ کرتے رہے تو گناہ ختم ہو جائیں گے، ہمیں گناہوں سے بچنا بھی ہے، لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر اچھے انداز سے کر لیا جائے تو یہ یوں سمجھ دیجئے کہ گناہ دھلنے کا ایک نسخہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا, پھر یکایک مسکرانے لگے. رفقا سے آپ خود فرماتے ہیں, جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی سوال کا جواب دیتے فرماتے ہیں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی جگہ وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے, اور صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا, جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی, واللہ ورسولہ اعلم, یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے, اور چہرہ دھونے سے چہرے کے, اور سر کا مسا کرنے سے سر کے, اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائی, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا, پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا. کیا صحابہ تھے, جو پیارے آقا نے کیا ایز اٹ از ویسے ہی کرنا ہے. حالانکہ نہ یہ واجب تھا نہ یہ سنت موقع دا تھا, ہم تو ضروری سنتوں پر عمل نہیں کرتے. اور پھر ہمیں کتنا پیارا مدنی پھول عطا کر دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے وضو کرنے سے اعضاء کے گویا گناہ دھلتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ وضو میں کلی کرنے سے منہ کے, ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے, چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے, ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ناخنوں کے نیچے کے, سر اور کانوں کا مسا کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے, پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. حضرت علامہ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے پر تشریف لے گئے. اب امام اعظم کو یہ کشف حاصل تھا, یہ کمال حاصل تھا کہ آپ بندوں کے وضو میں جھڑتے ہوئے گناہ دیکھ لیا کرتے. اب ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان وضو کر رہا ہے, اس کے وضو کے استعمال کے جو قطرے ہیں وہ گر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا, بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. کوئی آپ نے دیکھ لیا کہ جو گناہ جھڑ رہے ہیں نا, قطرے گر رہے ہیں, اس میں اس کے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا گناہ جھڑ رہا ہے. اس نوجوان نے فوراً توبہ کر لی. اب دوسرے کو دیکھا تو آپ نے جب اس کے وضو کے قطرے گرتے دیکھے, آپ نے فرمایا, اے شخص, اے میرے بھائی, تو بدکاری سے توبہ کر لی. اب اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور کو دیکھا, اس کو فرمایا, شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی کہ میں نے توبہ کی. اب آپ نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ, کیونکہ یہ کشف ایسا تھا کہ جس سے لوگوں کے گناہ ظاہر ہو جاتے تھے آپ پر, تو آپ نے بارگاہ خدا مندی میں اس کشف ختم ہونے کی دعا کی. اللہ عزوجل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑنے نظر آنا بند ہو گئے. اے میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیو, دو حدیثوں کا خلاصہ ہے, جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا, اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. اب آپ سوچیں, ہمیشہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے, لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ کوئی اگر شخص غسل جس پر فرض ہے وہ سمجھے کہ میں بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لوں گا اور پورا جسم پاک ہو جائے گا, یا یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, واجب غسل ہے وہ تو کرنا پڑے گا, لیکن نارملی جب بھی وضو کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے, با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. ایک طرف بندہ روزہ رکھ کے عبادت کرے, دوسرا با وضو سو جائے. تو سونے سے پہلے بھی وضو ہمیں کرنا چاہیے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, آپ نے حضرت انس سے فرمایا, بیٹا اگر تم ہمیشہ با وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو, کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. یعنی با وضو مرنے والا شہادت کا رتبہ پاتا ہے. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ہمیں یاد رہے, اعلی حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں, ہمیشہ با وضو رہنا مستحب ہے. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم با وضو رہنے کی عادت ڈالیں, ہم اپنے آپ کو اس طرح ہماری روٹین بنا لیں. اور ماشاءاللہ جو پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ با وضو رہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. اگر پریکٹس کریں, جب بھی استنجا کی وغیرہ کی حاجت ہوئی پھر وضو کر لیا, کیونکہ نماز پڑھنی ہے تھوڑی دیر بعد, تو با وضو رہیں گے تو یہ برکت حاصل ہوگی. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, اے موسیٰ, اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، یعنی بے وضو ہونے کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ احمد رضا کے سات حروف کی نسبت سے ہر وقت با وضو رہنے کے سات فضائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ با وضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو سات فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ نمبر ایک، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے۔ نمبر دو، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر تین، اس کے اعضا تسبیح کرتے رہیں، اعضا تسبیح کریں۔ نمبر چار، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ نمبر پانچ، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ موت یعنی سکرات موت اس پر آسان ہو، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ اے میرے نیچے سے باوضو رہنے کے یہ فضائل۔ اسی طرح سردی، تھکن، نزلہ، زکام، درد سر، بیماری وغیرہ میں وضو کرنا بعض اوقات دشوار ہوتا ہے۔ سردی ہے، فجر کا وقت ہے، یار کون وضو کرے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو وضو سے کترانا نہیں ہے، اس میں رغبت ہو، با وضو رہیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو گناہ دھلیں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل۔ چھوٹا عمل، ثواب دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو۔ اسی طرح حدیث مبارک میں جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو دو مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو تین مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ یہ تو ہو گئے کچھ فضائل۔ اب آتے ہیں وضو کے فرائض کی طرف۔ وضو تو ہم ساری کرتے ہیں، کوئی روزانہ خوش نصیب کرتا ہے، کئی بار کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ایک بار کرتا ہوگا جب جمعہ پڑھتا ہوگا، تو وضو سے بھی وہ محروم ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنے کی پابندی ہو تو بار بار وضو کا موقع بھی ملے گا۔ لیکن یاد رہے، جس کا وضو ٹھیک نہیں، وضو کے فرائض اگر اس کے درست نہیں ہو رہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور جس کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو اس کا قرآن پاک ہاتھ میں لینا، یعنی وہ تمام اعمال جن کے لیے وضو ضروری ہے، اگر وہ یہ کر رہا ہے اور وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، وضو کے چار فرائض ہیں، اور ظاہر ہے میں پورے وضو کا طریقہ تو یہاں پر بیٹھ کے نہیں بتا سکوں گا، لیکن میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جو میں اس حوالے سے عرض کروں گا۔ پہلے ہم دوہرا لیتے ہیں، آج کم از کم یہ یاد ہو جائیں جس کو نہیں پتا۔ الحمدللہ بہت سارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، ان کو تو سب آتا ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہمارے کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہوگا، انہیں بھی آتا ہوگا، تو قافلوں میں تو یہ باتیں یاد کرائی جاتی ہیں، لیکن چلیں پھر بھی دوہرا لیتے ہیں۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ میرے ساتھ دہرائیں گے آپ، پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ اچھا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسا کرنا۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ اچھا، اب یہ چار فرائض ہیں، یقیناً اس کی تفصیل ہے کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے، ہاتھ دھوئیں گے تو کیسے دھوئیں گے، ان میں کیا احتیاط کریں گے، چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے، پورے سر کا جو سنت ہے اس کا انداز کیا ہے، ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہے تو پیروں میں کس طرح انگلیوں میں خلال کرنا ہے، تلووں کے اوپر کوئی چیز نہ لگ جائے تو اس کو دیکھنا ہے، بازو کا ڈامر چنگم وغیرہ لگ جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اب وہ پانی اس پر نہیں بہا تو وضو ہی نہ ہوا، کیونکہ فرض ہے یہ۔ تو یہ وہ ساری احتیاطیں ہیں۔ اور یاد رہے دھونے کی تعریف کیا ہے، کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے، صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ تو بعض اوقات ہاتھ پھیر لیتے ہیں، منہ پر بھی ہاتھ پھیر لیا تو پانی نہیں بہا، اس کی پوری تفصیل ہے۔ امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ اس کی پوری ویڈیو مدنی چینل نے تو ریلیز کی ہے کہ جس میں پریکٹیکل وضو کر کے دکھایا باپا نے، وضو خانے پر بیٹھ کر، وہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ، ایک اور میرے ذہن میں طریقہ ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک اور اہم مسئلہ، جو پان کھاتے ہیں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، پانوں کی کثرت سے عادی خصوصاً دانتوں میں گیپ ہو جاتا ہے، اور تجربے سے وہ جانتے ہیں کہ چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے منہ میں اس طرح ان گیپس میں گھس جاتے ہیں کہ تین بلکہ کبھی 10 بار کلی کریں تو بھی وہ کامل صفائی نہیں ہوتی۔ تو اب نہ مسواک مطلب اس کے ذریعے وہ نکال سکتے ہیں، تو اب ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح صفائی کرنے کی سخت تاکید ہے، جتنا مشکل ہے 10 کلیوں سے بھی صاف نہیں ہو رہا، تو اس کو 12 کرنی ہوں گی، 15 کرنی ہوں گی، جب تک وہ سارے ریزے جو ہیں اس کے منہ سے نکل کر صاف نہ ہوں۔ کہ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، جو یہ پڑھتا ہے وہ منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے، اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو ملائکہ کو اس سے ایسی سخت اذیت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور شے سے نہیں ہوتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ منہ کتنا صاف ہونا چاہیے، جو باپا بار بار مسجد خوشبودار رکھیے، اپنے منہ کی بدبو کو صاف کیجئے، مسواک کیجئے، دانتوں کی صفائی کیجئے، کیوں فرماتے؟ مساجد میں آ کر بھی منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، اور پان والا بالخصوص وہ سوچے، اب یہ تو ویسے ہی اتنے کینسر کے مریض، اتنے پرابلمز، اب تو پان چھوڑو پتہ نہیں وہ کیا آ گئی ہے، وہ چھوٹی سی پڑیا اب وہ منہ میں ڈالی تو منہ ہی بند۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اچھا وہ بھی جانتے ہیں، جن کی اب منہ ہی نہیں کھل رہے، بند ہیں تو بند ہیں، یعنی 40-45 سال 35-40 سال میں جا کے وہ کینسر ہو گیا ان کو، اور یہ کینسر اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا بھیانک ہوتا ہے، وہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ خدا را اپنی جان پر رحم کریں، یعنی آپ روزانہ یہ کھا بھی رہے اور برباد بھی ہو رہے۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا، ایک نوجوان مجھے ملے، میں نے جب ان کی سٹوری سنی، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اب تک وہ دماغ میں جو ہے وہ سارا مجھے میرے گھوم رہا ہے۔ بڑا ینگ سا اسلامی بھائی تھا، میرا خیال ہے 22-23 سال عمر ہوگی۔ اس نے بتایا کہ عبدالحبیب بھائی میرا اسکوٹر پر ایکسیڈنٹ ہوا، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ میرا سارا سرور سب مطلب کلیش ہو گیا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ میں نہیں بچوں گا۔ کئی دن تک تو میں کوما میں رہا، جو بے ہوش رہتا ہے بندہ۔ میرے والد صاحب کو بڑی ٹینشن ہو گئی، 2 یا 3 مہینے میں ہاسپٹل میں رہا۔ میرے والد صاحب یہ جو پڑیا یہ کھاتے تھے، جو یہ تمباکو کی، میں نام چلے نہیں لیتا، بہت ساری کمپنیوں کی آتی ہوگی، وہ پڑیا جو ہوتی ہے تمباکو کی جو منہ میں ڈال کے نوجوان گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کھاتے تھے پہلے تھوڑی تھوڑی، لیکن میری ٹینشن کی وجہ سے وہ روز کی 40-40-50-50 کھانے لگے۔ 3 سے 4 مہینے میں کھڑا ہو گیا، میرے والد صاحب کو منہ کا کینسر ہو گیا۔ آج میرے والد صاحب کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا، وہ دعا کروانے آیا تھا۔ میں دیکھتا رہ گیا، سوچتا رہ گیا کہ یہ کون سی ٹینشن اس کے والد نے لے لی، اور ٹینشن کر کے اپنے آپ کو ہی مروا دیا۔ اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس، بہت بڑی پارٹی تھی، اب اس کا باپ بستر پر ہے اور آخری سٹیج، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، ان کا پورا منہ سڑ گیا، اور وہ میری وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری وجہ سے کیا، تم تو ہاسپٹل میں تھے، تو وہ ٹینشن ہو گئی۔ ٹینشن میں یہ کھاتا ہے بندہ، اب جس کو ٹینشن ہو سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، جس کو ٹینشن ہو شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون سا ٹینشن کا مداوا ہے؟ یہ تو جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہو، شراب اگر پی رہے اور سگریٹ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سگریٹ آپ کے پیسوں کو بھی برباد کر رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، اب تو سگریٹ کے اوپر وہ ہونٹ بنا کر دکھائے جا رہے ہیں کہ جو ہونٹ اور کینسر ہو جاتے ہیں، مگر معاذ اللہ ایسا ذہن عجیب و غریب ہے۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا، یار آپ ابھی بھی سگریٹ پیتے ہو، یہ ڈبی کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، میں نے ڈبی دیکھی۔ تو وہ بندہ مجھے ہنس کے کیا کہتا ہے کہ میں جب اپنے بندے کو سگریٹ لینے بھیجتا ہوں نا تو کہتا ہوں وہی وہ ذرا ہونٹوں کی تصویر والی سگریٹ دینا۔ یعنی یہ احساس ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن آپ تو ہمارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کی خیر خائی کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ ذرا سوچیں اس منہ میں کتنی بو ہو جاتی ہے جو بار بار سگریٹ پیتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوتے قریب میں پتا چل جاتا ہے، یار یہ سگریٹ کا عادی ہے بندہ، تھوڑا دور میں ہم تھوڑا دور ہو گئے، فرشتہ تو منہ سے منہ لگا رہا ہے۔ آپ کا نارمل وضو سے منہ بھی صاف نہیں ہوتا ہوگا، تو خدا را۔ اور پھر سگریٹ کے عادی تو ایسے ایسے دیکھے ہیں، پان کے عادی، ہم نے رمضان میں یہ مناظر دیکھے ہیں کہ بندہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ میں بیٹھا تھا، سگریٹ بھی ساتھ رکھی ہے ایک نے پان کا، وہ جو بھی اس کو کہیں بنڈل کہہ لیں، تمباکو کہہ لیں، ساتھ رکھا ہے، اور افطار کی دعا ہو رہی ہے کہ جیسے افطار ہونا ہے میں نے کھولنا ہی اس سے، وہ اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ ارے یار اللہ کے بندے، افطار کر کے بھی تم نے مغرب پڑھنی ہے، اللہ کا نام لو، افطار کرتے ہی بس پان کھا لوں، سگریٹ پی لوں، بس جان میں جان آ جائے، ایسی عادت ہونی نہیں چاہیے۔ ضرور مشکل ہے چھوڑنا، لیکن اگر آپ کے اندر ول پاور ہے، آپ کوشش کریں، کیونکہ بدبودار چیزیں یہ آپ کی صحت کو، اچھا پھر جو یہاں موجود اسلامی بھائی، آپ کی ایک لمیٹڈ سیلری ہے، ٹھیک ہے نا، تقریباً یہاں سیلری پرسن بیٹھے، ایک لمیٹڈ سیلری، اپنی سیلری کا کتنا حصہ پان سگریٹ اس میں ضائع کرتے ہیں؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا تو سال کے ایک نارمل آدمی بھی ہزاروں روپے ضائع کر دیتا ہے، ان ہزاروں روپوں سے آپ کتنے اور کام کر سکتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پان سگریٹ والا اگر یہ پیسے بچا لے تو چار پانچ سال بعد وہ مدینہ شریف جانے کے قابل ہو جائے گا، اس پہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ عمرہ کرنے چلا جائے گا، اتنے ضائع کرتے ہیں نارمل آدمی کی میرا خیال ہے جو سگریٹ اور پان کا عادی، روزانہ 100 روپے نکل جاتے ہوں گے، 50 روپے بھی نکلے تو مہینے کے 1500، سال کے 18000 روپے ہو گئے، 3-4 سال میں اس نے 70-80 ہزار جمع کر لیے عمرے کا ٹکٹ لے جائے بھائی، اب آپ سوچیں، اور میں یہ پیسے کہاں ضائع کر رہا ہوں؟ تو خدا را اپنی صحت پر، اور پھر اب مدری چینل میں اب آتے ہیں ہم ہمارے اس بری عادت کی وجہ سے جو ہمارا امپیکٹ ہے، دیکھیں آپ کا چہرہ اچھا نہیں، جس کے پان کھانے کی عادت ہے وہ بےچارا کسی کے سامنے مسکراتے ہوئے ڈرتا ضرور ہوگا، یا تو اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہوگی، اب وہ مسکراتا ہوگا تو سامنے والے کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہوگی کہ یار یہ کون سا چہرہ سامنے آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ اچھا، پھر آپ مجھے ایسا لگتا ہے کسی کے کان میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں گے، قریب ہو کے بات کرنے میں ڈرتے ہوں گے، یار اس کو میری منہ سے بدبو کا پھپکا جائے گا، اب مجھے نہیں پتا آپ کے گھر والوں کا آپ سے کیا حال ہو رہا ہے، لیکن آپ دوسرے اسلامی بھائیوں کو تو خیال رکھیں، اگر کوئی اللہ کرے کہ آج کی اس وضو کے جو برکتیں ہم سن رہے ہیں بدبو میں نہیں ہونی چاہیے، اسی کی نیت سے نیت کر لو یار کہ پان اور سگریٹ نہیں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ نیت کریں، ہمت کریں، آدھا کریں، پاؤ کریں، پھر ختم کریں، آپ اپنی طبیعت میں فریشنس محسوس کریں گے، گویا آپ دو طرف جا رہے ہیں، ہم تو سارے موت کی طرف جا رہے ہیں، سب نہیں جانا ہے، آپ ساتھ ساتھ کینسر کی طرف بھی جا رہے ہیں، بڑی بیماریوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور یہ ایک دو ہوتے تو آپ کہتے ہیں یار ہزار میں سے ایک کو ہوتا ہے، لاکھ میں سے ایک کو ہوتا ہے، یہ تو داستانیں بڑی پڑی ہیں، تو خدا را اس کو چھوڑیے۔ اب اس میں میں ایک اور بات کر لوں جس کا وضو سے بھی تعلق ہے، اور ہمارے مدنی چینل میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو، یعنی وہاں بھی پانی کا ضیاع نہیں کرنا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھولتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں، اب وہ پانی جا رہا ہے، اچھا اس کے بعد بسا کے دوران وہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، ہمیں خوف کرنا چاہیے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب دینا ہو، ہمیں نعمتوں کے اسراف سے بچنا چاہیے۔ اور پیچھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ السلام نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کوئی خیر نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ اب سوچئے جب پانی کا اسراف ایسا ہے تو ہم تو بہت ساری چیزوں میں اسراف کرتے ہیں، بالخصوص جب پانی مسجد کا ہو، وقت کی املاک کا ہو، تو اس میں پانی بھی بہت احتیاط سے صرف کرنا ہے، گھر پہ بھی اتنی اسراف ہونا چاہیے، یہاں زیادہ احتیاط ہے۔ اور اب آخر میں میری عرض ہے کہ ایک عرابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وضو کے بارے میں پوچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو 3-3 بار دھویا، اور پھر فرمایا وضو اس طرح ہے جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ ایک بار نگران شورا کے ساتھ ہمیں قافلے میں گئے سفر کیا، ایک بہت بڑی شخصیت بھی ہمارے ساتھ، بہت بڑا بزنس ہے ان کا، پہلی بار وہ قافلے میں ساتھ تھے، نگران شورا نے خود وضو خانے پہ بیٹھ کر وضو کا طریقہ سکھایا۔ اس بندے کا کہنا یہ تھا کہ 40-45 سال غالباً ان کی عمر تھی اس وقت 45 سال، میں نے آج پہلی بار صحیح وضو کرنا سیکھا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو میرے وہ ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، کیا ہمیں واقعی وضو کرنا آتا ہے؟ میں سیکھا کہاں وضو کرنا ہے، آپ برابر والے کو دیکھا ویسے ہی وضو کر رہے ہیں۔ وضو میں بہت ساری احتیاطیں ہیں، تو کون کون اسلائب سکھانے کی نیت کرتا ہے؟ جو نیت کرتا ہو سکھانے کی، جو سکھا سکتے وہ تو ہاتھ اٹھائیں یار۔ اچھا اب اس میں ایک بات، سکھانے کا انداز یہ بہت ضروری ہے، ڈنڈا مار کے کسی کو نہیں سکھایا جا سکتا، جھڑک کے کسی کو نہیں سکھایا جا سکتا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا وضو ہی سے متعلق، حسنین کریمین کا کیا پیارا واقعہ تھا، وہ دونوں ننڈے منڈے تھے اس وقت، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں اور ان کے وضو میں کچھ غلطیاں ہیں، تو کیا پیارا انداز اپنایا کہ بابا جان ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیے ہم دونوں میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کا وضو غلط ہے۔ جب وہ وضو مدنی منوں کو کرتے دیکھا انہوں نے، تو بابا جان بھی بزرگ تھے، سمجھ گئے بیٹا غلطی تمہاری نہیں ہے، میرے ہی وضو میں کچھ غلطیاں ہیں، اب وہ ٹھیک کر لی انہوں نے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ نے پیار محبت سے کی. پیارے بھائی دیکھیں نا, آج ہی بیان ہوا ہے, میں وضو کرتا ہوں پہلے آپ ذرا مجھے دیکھیں, ہو سکتا ہے میری کو غلطی ہو, کوئی عرض نہیں اس طرح کسی کو کہنے میں. اچھا اب آپ وضو کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, پانچ منٹ کے اندر اگر ہم کسی کو وضو صحیح کروا دیتے ہیں ساری زندگی وہ نماز پڑھے گا, مجھے اور آپ کو ثواب ملے. یہ بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ بعض اوقات تھوڑی سی حصہ دو بالی وہ سوکھے چھوڑی جا رہا ہے اور اس سے اس کا وضو ہی نہیں ہو رہا, تو اس کی نماز نہیں ہو رہی. بغیر وضو ہاتھ میں قرآن لے رہا, گناہگار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں با وضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وضو کرنا بھی عطا فرمائے, اور پانچ وقت پابندی سے نماز بھی نصیب فرمائے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اسی طرح اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم. جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا.